الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد سورة الجمعة اور انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منحاج یعنی بنیادی طریقہ کار جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جیسی جماعت جو ہے وہ تیار کی. تو خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. تو اس سورت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادی کام جو قرآن کی میں چار ہی جگہ بیان ہوں اس میں یہ آخری دفعہ یہاں آ رہے ہیں اس کا ذکر کہ جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ جو ہے جذبہ دے دیا اور وہ ان کا معیار بنا دیا کہ وہ پھر غلبہ دین کی اس ساری جد و جہد میں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. تو ویسے اس صورت میں آپ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اساسی منہج کا بیان ہو رہا ہے اور پھر اس میں آخر کی تین آیات میں جو ہے وہ جمعہ کے احکامات آ رہے ہیں. ابتدائی آیات میں حکمت جمعہ ہے کہ جمعہ کی عبادت اللہ نے کس حوالے سے رکھی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی چار آیات اجتماعی جمعہ کی حکمت بیان ہو رہی ہے, وہ ہے تذکیر بالقرآن, قرآن کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی کا معاملہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین. اس میں خاص بات یہ بھی دیکھیں جو 10 سورتیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں بعض سورتوں کا آغاز سبحا سے ہو رہا ہے, بعض سورتوں کا آغاز یسبحو سے ہو رہا ہے. تو سبحا ماضی کا صیغہ ہے اور یسبحو مضارعے کا صیغہ ہے, اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہوتا ہے. گویا اللہ کی تسبیح ماضی میں بھی ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے اور ہمیشہ آگے بھی ہوتی رہے گی. گویا یہ پوری کائنات اللہ کی ہر وقت تسبیح کر رہی ہے اور یہ گویا ایک ایک ذرہ اللہ کی گن گا رہا ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں جو زمین میں. اللہ تعالیٰ کی چار شانیں آ رہی ہیں اور ان کا خاص تعلق ہے دوسری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کاموں سے. تو فرمایا الملک, وہ اللہ بادشاہ حقیقی ہے. القدوس, اور وہ انتہائی پاکیزہ ہے. العزیز, وہ سب پر غالب رہنے والا ہے. الحکیم, وہ نہایت حکمت والا ہے. رسول من ہوں, وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیین میں ایک رسول انہیں میں سے. امی سے یہ امیین بنا ہے. امی کہتے ہیں ماں سے پیدا ہونے والے کو, اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہوتا, تو اس لیے اس سے ایک مراد وہ بھی ہے جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. تو یہ یہودی اپنے مقابلے میں جو قریش تھے انہیں امیین کہتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے اسی اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے یعنی قریش میں سے. یتلو علیہم آیاتی, اب اللہ کے رسول کا پہلا کام جو پڑھتا ہے ان پر اس اللہ کی آیات. تو اگر آپ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی پہلی وصف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام کیا کہ اس بادشاہ کے احکامات کی, بلکہ اس بادشاہ کی جو کلام ہے اسے پڑھ کر سنانا. نمبر دو, وَيُزَكِّيهِمْ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک فرماتے ہیں مال و دولت کی طلب سے, دنیا کی حب دنیا سے پاک کر کے حب آخرت پیدا کرنا. تو وہاں آپ دیکھیے تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے القدوس, انتہائی پاکیزہ. اللہ کے رسول اللہ کے بندوں میں یہ پاکیزگی پیدا کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. نمبر تین, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور یہ رسول سکھاتے ہیں انہیں کتاب احکامات. وہاں اللہ کی تیسری صفت تھی العزیز, اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست اللہ کے احکامات کی تعلیم دینے والے. والحکمہ, اور چوتھا کام آپ کا ان احکامات کی حکمتیں بتانا کہ اللہ نے یہ کیوں جو ہے حکم دیا. اور جو ہے وہاں اوپر اللہ کے لیے صفت آئی الحکیم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکیم اللہ کی احکامات کی حکمتیں تعلیم فرماتے ہیں. تو یہ چار بنیادی کام آپ کے, یتلو علیہم آیاتی, پر سنانا لوگوں پر صلی اللہ کی آیات, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرنا, ویعلمہم الکتاب, انہیں تعلیم دینا کتاب کی, والحکمہ, حکمت سکھانا یعنی اغراض و مقاصد بتانا کہ یہ احکامات کیوں جو ہے وہ اللہ نے دیے ہیں. وامکان من قبل لفی ضلال مبین, اب وہ تھے اس سے پہلے بالکل صحیح گمراہی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یقرأ القرآن ویذکر الناس, یہ جمعوں کے خطبے میں بھی آپ کیا کرتے تھے, قرآن سناتے تھے اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ان کا تزکیہ فرماتے تھے، انہیں اللہ کے احکامات بتاتے تھے، ان کی حکمتیں بتاتے تھے، اور صرف تلاوت آیات سے بھی ایمان بڑھتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے بنیادی کام تھا. آگے اب ہمارا ذکر بھی آ رہا ہے، فرمایا وآخرین منہم لم یلحقوا بہم، اور کچھ دوسرے بھی ہیں ان میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی صحابہ سے جو نہیں ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ وآخرین سے کون مراد ہے، تو یہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، کہا کہ یہ اس کی قوم کے لوگ، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان سلیا پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کا فرض اس تک جا پہنچے گا. اصل میں امت مسلمہ دو حصوں پر ہے، ایک امیین یہ قریش ہے عرب، یہ آپ خود انہی میں سے تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ابتدائی مخاطبین قرآن کی وہی ہیں. لیکن غیر قریش جو ہیں وہ اس آخرین میں شامل ہیں، جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر قریش اسلام لاتے رہے وہ سب آخرین میں. تو امیین اور آخرین یہ دونوں مل کر امت مسلمہ بنتے ہیں. تو فرمایا وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ نبوت اور یہ قرآن کی وحی، اللہ عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو اللہ نے یہ اپنا فضل کس پر فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو ہمیں بھی اللہ سے فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر آیات 5-8 تک حاملین تورات کی مثال بطور عبرت دی گئی ہے. ہمیں بھی اللہ نے اپنی کتاب دی، ہم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل اسے بھی اللہ نے کتاب جیسی نعمت دی تھی، تو لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی مثال عبرت آئی. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی تورات کی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں پورا کیا، اسے صحیح طرح نہیں اٹھایا. کما مثل الحماری یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر لدیوں کتاب ہے. تو انسان تو کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انسان کو آپ میڈیکل بکس لا دیں وہ 5 سال میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک کو آپ قانون کی کتابیں پڑھا دیں وہ 4 سال میں وکیل بن جاتا ہے، ایک کو آپ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھا دیں وہ انجینئر بن جاتا ہے، ایک کو آپ جو ہے اکنامکس کی کتابیں پڑھا دیں وہ اکاؤنٹس کو کمائل ہو جاتا ہے، لیکن گدھے پر آپ یہ ساری کتابیں لاتے ہیں وہ گدھا گدھے کا گدھے ہی رہتا ہے. تو یہ مثال ہے بدترین. فرمایا بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بڑی مثال ہے انہوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تکذیب آیات کی وجہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو باقی انسانوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر ہم بھی معلوم کرنا چاہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں نہیں ہیں اور کہاں کھڑے ہیں، تو فرمایا کہ تم پھر موت کی تمنا کرو نا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دنیا تو دار الآزمائش ہے، یہاں مصائب ہیں، پریشانی ہے، تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، تو یہاں سے جیسے ہی جاؤ گے تو وہاں اللہ کی نوازشیں تم پر ہوں گی، اس کی نعمتیں ہوں گی. لیکن آگے فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے اعمال کی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. اور آگے بیان ہو رہا ہے کہ تم کتنا بھی بھاگنا چاہو لیکن وہ موت تو اٹل ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کر کر رہے گی. ثم يردون الى عالم الغیب والشهاده، اور پھر تم لوٹاؤ جاؤ کہ غیب اور موجود کے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. تو آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جا کو ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاص ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ ہم کئی دفعہ مضمون پڑھا ہے، لیکن اگر اسے جمع کریں تو ہم نے سورہ آل عمران میں موت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جو قرآن میں آئی، تو ہم نے پڑھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے، ہر ایک پر موت آنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ہم نے پڑھا تھا اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ رہی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ. تو میزائل پروف بنکرز بنا سکتا ہے انسان، لیکن موت پروف بنکر کوئی نہیں ہے انسان کے پاس، کوئی ایسا قلعہ نہیں ہے جہاں آدمی موت سے بچ سکے. تو موت آ کر رہے گی. اسی طرح ہم آگے سورہ منافقون میں پڑھیں گے، وہاں الفاظ ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. تو ایک لمحے کا موقع نہیں ہوگا. پھر کتنا بھی گڑگڑایا آدمی کہ مجھے چند لمحات مل جائے میں توبہ کر لوں، میں فلاں صدقہ کر لوں، میں فلاں گناہ کی معافی مانگ لوں، فلاں کام لوٹا لوں، تو کوئی مہلت نہیں. اسی طرح جو ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ جو موت اور زندگی پیدا کی ہے اس لیے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ اصل میں ایک امتحان ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ کہ کسی وقت آنکھیں بند کر کے آدمی ذرا سوچے کہ ابھی موت آ جائے تو کیا کہاں ہے. اگر دل خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر فبیہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر دل گھبراتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ موت کے لیے تیار نہیں. پھر جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسے اس نے گزاری نہیں، اور جو وہ ابھی نچند پڑا ہوا ہے تو نچند ہونے کا وقت نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کو ڈاکٹر کہے کہ بھی آپ کے پاس بس 2 مہینے زندگی ہے، تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے؟ تو ذرا آدمی اندازہ لگائے نا، میں یہ کروں گا، یہ فلاں کام آ رہا ہے، یہی کروں گا. تو اگر کوئی اس طرح لسٹ بنا رہا ہے تو اصل میں پھر وہ تو پھر تیار نہیں ہے موت کے لیے. تو موت کے لیے تو وہ تیار ہے، جو کہے گا میں وہی کروں گا جو ابھی کر رہا ہوں وہ اصل میں تیار ہے. تو ورنہ تو یہ اس کی تیاری ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اس کی آخری 3 آیات میں احکام و آداب جمع بیان ہو رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کے لیے اوقات رکھے، عام گرمیوں میں آئیں گے، سردیوں میں نہیں ملیں گے، آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا، گرمی ہوگی تو آئیں گے. اسی طرح جو باہر کی چیزیں ہیں وہ آپ کو خزاں میں نہیں ملیں گی، جو خزاں کے معاملات ہیں وہ باہر میں نہیں ملیں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہے مادی چیزوں کا، اسی طرح روحانی چیزوں میں بھی اوقات. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو مہینوں میں سب سے آپ کے مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ خاص اوقات ہے روحانیت کے اعتبار سے. اسی طرح ہفتے میں دیکھیں تو جمعے کا دن اسے باقی دنوں پر اللہ نے فضیلت دی، اور 24 گھنٹوں میں دیکھیں تو آخری پہر جو ہوتا ہے رات کا، یہ جو ہے ان میں سب سے اہم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اسے بخشوں. تو یہ اصل میں اسی طرح یہ جمعے کا دن ہمیشہ سے فضیلت کا رہا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے بعض روایات میں جیسے طبرانی کی روایت ہے آپ نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، آپ نے فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، جمعے کے دن زمین پر بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہوگی، یعنی جس دن ریزریکشن ہوگا تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. تو اس حوالے سے جمعے کی فضیلت ہے. پھر سابقہ قوم سے دیکھیں تو بنی اسرائیل کے لیے بھی جمعے کا دن تھا، لیکن انہوں نے آرگیو کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے دوسرا دن ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن پھر ان کے لیے مقرر کیا، اور وہ اصحاب صف کا ہم قصہ بھی پڑھا ہے کہ وہ پھر ہفتے کے دن کی بھی پابندی نہیں کر سکے. سورہ آراف کے کیسے رکو میں پھر اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور وہ انہیں ہلاک کر دیا. تو یہود کے لیے پورا دن کاروبار دنیا ممنوع ہے، بس ایک کام کریں گے اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ دیمانداری کر سکتے ہیں، نہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں. پھر ان کا یہ پوری آپ دیکھیں گے انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت ان کی نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ محض عبادات ہیں، یعنی وہ دورات پکڑ کے بس اسے چینٹ کرتے رہے اور ذکر اذکار کرتے رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے لیے جو ہے وہ پورا دن نہیں ہے، لیکن جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک کاروبار دنیا کی اجازت نہیں، آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ گھر میں بیٹھ کر نفل نماز و قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. اذان ہو گئی ہے تو ایک ہی کام ہے، جلد سے جلد تیاری کرے اور مسجد پہنچے، تو اس کے علاوہ کسی کام کا جواز نہیں ہے. دکان بند کر دے، کارخانہ بند کر دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دکان کھلی ہے کچھ لوگ پہلے پڑھائے پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں اور دوسری مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ دیر سے نماز ہوتی ہے، بلکہ کاروبار بند کر دینا چاہیے. جیسے ہی پہلی اذان ہو گئی سارے معاملات دنیا بند ہو جائیں اور بس نماز کی فکر ہو اور اس کی طرف جلدی کی جائے. یہاں تک کہ کوئی امپلائر اپنے امپلائیز کو نہیں روک سکتا کہ اب رکو ابھی یہ کام ختم کر کے جانا, اور اگر کوئی اس کی بات مان رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. وہ کہہ بھی اذان ہوگی اب میں کوئی دنیا کا کام نہیں کروں گا, اب مجھے بس نماز کے لیے جلدی کر. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دو ہی اذانیں جو ہوتی تھی, ایک اذان اور دوسری اقامت, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ایک اضافی اذان کہی گئی جمعے کے لیے, تاکہ وہ ذرا ارلی ہو جاتی تھی اور بازاروں میں یہ اذان کہی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آج جمعے کا دن ہے, وہ کاروبار بند کرے اور جمعے کی تیاری کریں. تو اہل سنت والجماعت اسی پر ہیں کہ صحابہ سے جو کام ثابت ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے اور اسی پر عمل کیا جائے. تو آپ نے دیکھا جمعے کے دن کی دو اذانیں ہوتی ہیں اور ایک اقامت ہوتی ہے, اس طرح تین اذان یہ چلاتی. تو کاروبار دنیا پہلی اذان پر بند کرنا ہے, پہلی اذان ہوتی. اور اسی طرح اس میں پھر جو ہے دو, ویسے عام طور سے ظہر کی چار رکعت ہوتی ہے لیکن جمعے میں دو رکعت پڑھی جاتی ہیں فرض. دو رکعت کا قائم مقام خطبہ ہے اور اس میں اصل پہلو تذکیر ہے کہ لوگوں کی یاد دہانی کی جائے, اور ایک ہفتے بھر میں جو دنیا داری کا زنگ دلوں پر چڑھ گیا اسے قرآن کے ذریعے دور کیا جائے. تو اب اس میں یہ سمجھ لیجئے, اور اس لیے خطبے میں درمیان میں بیٹھا جاتا ہے, حالانکہ خطبہ اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ تھک جائے کوئی بیٹھے, وہ دو خطبے کو یا دو رکعت کے قائم مقام. تو یہ جمعے کی خصوصی اہمیت ہے. اس میں پھر آداب ہیں جمعے کے لیے جلدی آنے کے, اس حوالے سے سمجھ لیجئے صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور حاضری لکھتے رہتے ہیں. جو پہلی گھڑی میں جمعے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, جو دوسری گھڑی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک گائے کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک دمبے کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر یعنی اپنا رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے لگتے ہیں, یعنی اس کے بعد جو آ رہا ہے اسے فضیلت سے محروم ہے. علماء کہتے ہیں اس کا جمعہ تو ہو جائے گا لیکن جمعے کی فضیلت جو ہے وہ اسے نہیں حاصل ہوگی. اسی طرح جو ہے مسلم شریف کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن ہی بیان کیا کرتے تھے. اب ہم قصہ گوئی میں آ جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, تو آئمہ کو چاہیے کہ زیادہ تر کوئی ایسی باتیں ہوں جو تذکیر کا ذریعہ بنے, قرآن کی آیات. مسلم شریف کی روایت ہے, ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف آپ سے جمعوں کے خطبے میں سن سن کر یاد ہو. آپ نے اتنی تکرار کی اور اتنی زیادہ مرتبہ جمعے کے خطبوں میں سورہ قاف سنائی کہ وہ انہیں سن سن کر یاد ہوگی. اسی طرح غیر حاضری پر وعید ہے, مسلم شریف کی وعید میں یہ وعید آئی ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز میں نہیں جاتا وہ غافلوں میں شمار کیا جائے گا. اسی طرح جامع ترمذی میں یہ یاد رکھیں, پہلے جمعہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, ہر جگہ جمعہ نہیں ہوتا تھا, جہاں بڑی آبادی ہوتی تھی وہاں جمعہ ہوتا تھا, لوگوں کو کافی لمبا سفر طے کر کے پھر ایسی جگہ جانا پڑتا تھا, یعنی سارے گاؤں دیہات سے لوگ آتے تھے مدینہ اور وہاں پر بھی جمعہ ادا ہوتا تھا, ورنہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. آج تو بہت آسانی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ تین جمعے اگر کسی نے نہیں ادا کیا اپنے گاؤں میں ہی بظہر پڑتا رہا تو فرمایا کہ اس کے دل پر اللہ مہر کر دے گا, یعنی وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اب یہ حدیث پکڑ لیے لوگوں نے, وہ کہتے ہیں بس جمعہ پڑھ لو باقی پانچ وقت کی پڑھو نہ پڑھو, یہ بات صحیح نہیں. پانچ وقت کی نماز تو ہے ہی فرض, وہ پڑھنی ہے. اس میں صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے, اگر کوئی چھوڑ دے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کافر ہو گیا, تو یہ سمجھتا کہ باقی نماز نہ پڑھو بس جمعہ پڑھ لو, یہ ٹھیک نہیں. یہ معاملہ یہ تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے لمبی ٹریولنگ نہیں کرتے تھے, ظہر پڑھ لیتے تھے اپنی جگہ, تو انہیں کہا گیا کہ آؤ ورنہ جو ہے وہ اللہ مہر کر دے گا. اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ نہیں پڑھتا وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو جمعہ پڑھانے کا کہوں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر جاؤ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دو جو جمعے کے لیے مسجد نہیں آتے. جمعے کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے, ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ آدمی غسل کرے, اچھا لباس پہنے, خوشبو لگائے, تیل لگائے, مسواک کرے اور پھر جو ہے جمعے کے لیے جائے. تو یہ ماحول خوشگوار ہونا چاہیے, بدبو آ رہی ہے, پسینے میں شعور ہے, پسندیدہ नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगा कर जाना चाहिए। तो एक माहौल खुशगवार मुअत्तर होता है ताकि लोग गौर से वो खुतबा सुन सके। खुतबे की अहमियत बहुत है। खुतबे के आदाब आते हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की, आपने फरमाया कि इमाम से करीब बैठो, हम दरवाजे के करीब बैठते हैं, यहां सलाम देना नहीं वहां निकले, तो इमाम से करीब होना चाहिए। तिर्मिजी शरीफ में रिवायत है कि ऊंग आने लगे तो जगह बदल ले आदमी, थोड़ा सा एक दो कदम लेकर दूसरी जगह चला जाए और गौर से खुतबा सुन। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत, आपने खामोश रहने की तलकीन की है और कहा कि अगर कोई दो बातें कर रहे हो तो उनसे ये भी ना कहो कि खामोश रहो, मतलब इस तरह तो शोर होगा। ये काम किसका है? इमाम का है, लोगों को डिसिप्लिन करना। मुसनद अहमद में रिवायत है कि खुतबे के दौरान बात करने वाला गधे की मानन है। इसी तरह बुखारी शरीफ में फजीलत है कि एक जुमे से दूसरे जुमे तक जो आदमी पाबंदी से जुमा पढ़ता है तो उसके दरमियान के तमाम गुनाह अल्लाह बख्श देता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब अजान दी जाए नमाज के लिए, कौन सी अजान? पहली अजान मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो दौड़ो जल्दी करो अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ नहीं। जिक्र से मुराद क्या है? अरबी खुतबा नहीं। जब इस्लाम गैर अरब इलाकों में आया तो असल में वो अरबी समझते नहीं थे, तो तस्कीर है असल अहमियत खुतबे के जरिए, और ये तस्कीर अरबी खुतबे से नहीं होती, इसलिए अरबी खुतबे से पहले एक लोकल दरबार में खुतबा दिया जाता है। कराची में उर्दू में, पंजाब में पंजाबी में, और कहीं जो अपनी अपनी जबानों में, तो वो खुतबा मुराद है ताकि तस्कीर का मामला हो सके। और असल में उसी में अगर चंद आयात पढ़ ली जाए तो खुतबे का फदा हो जाता है, दरमियान में बैठ जाया जाए। और ये जो अरबी खुतबा पढ़ा जाता है ये मुस्तहब है, उन्हीं अल्फाज में खुतबा भी पढ़ लिया जाए अरबी में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो ये महज उस सुन्नत के हवाले से, वरना जो असल वाजिब खुतबा है वो ये तस्कीर के लिए। तो फरमाया फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, तो लब को अल्लाह के जिक्र की तरफ, वज़रुल बाई, और छोड़ दो खरीदो करो, अजान हो जाए उसके बाद ना खरीद सकते ना बेच सकते। बाद लोग खेले वालों पर खड़े हो जाते हैं, वहां से खुशबू और टोपी खरीदे, वो भी ठीक नहीं, कोई खरीदो फरोख्त इस वक्त जायज नहीं है जब तक कि नमाज मुकम्मल ना हो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम तालम, अगर तुम जानो। फैजा कुजियत सलाह, फिर जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज, तो फिर फैल जाओ जमीन में। अब ये इजाजत के तौर पर, ये वाजिब नहीं है कि ऐसे ही किया जाए, रुख्सत है। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तलाश करो अल्लाह के फजल में से, वज़कुरुल्लाह कसीरा, और याद करो अल्लाह को कसरत से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब आखिर आयत में एक वाकया है, बुखारी शरीफ में बात है कि बड़ी जो है कहत का मामला था, खुद दोनों की अशिया की कमी थी, और पहले ये होता था कि ये इमाम मालिक कहते हैं कि उस दौर में कहत हो रहा था, बुखारी शरीफ में ये कि गल्ला जो है वो एक काफिला आया घंटियां में ही, और उसमें उम्मीद ये थी कि इसमें गल्ला भी होगा इनके पास, चुनाचे लोग छोड़कर वहां चले गए, आपके पास सिर्फ 12 के करीब अफराद बैठे रह गए। और इस पर फिर यह आयत आई। एक राय ये भी है कि पहले नमाज पहले हो जाती थी और खुतबा बाद में होता था, जैसे ईद का होता है, ईद की नमाज हम पढ़ लेते हैं उसके बाद सब बैठते हैं फिर खुतबा होता है, तो लोगों ने ख्याल किया कि नमाज तो हो गई, अब खुतबे खुतबा को इतनी अहमियत नहीं दी। उस पर जो आगे जिक्र आ रहा है, वैसा राहु तिजारत न उला, जब उन्होंने देखा तिजारत क्या तमाशा, उस काफले में फिर तिजारती सामान के साथ तमाशबीन भी होते थे, तमाशा दिखाने वाले भी होते थे, तो फरमाया इनफजू इलाइहा वतरकू का कायमा, तो वो चले गए उसकी तरफ, काफले की तरफ, आपको छोड़ दिया खड़े हुए। कुल मा इंदल्लाह खैर, ए नबी कह दीजिए जो अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है, मिन अल्लाह भी व मिन तिजारा, तमाशे और खेल तमाशे और तिजारत से। तो यहां पर खेल तमाशे को अल्लाह ने पहले जिक्र किया और तिजारत को बाद। आज जो हम जुम्मों में देर से जाते हैं उसकी वजह क्या होती है? अक्सर बेचता है ये खेल तमाशे, और ये मैच चल रहा है आखिर के ओवर चल रहे हैं और वो खड़ा हुआ, अजान हो चुकी है और बस ये ओवर देख कर ही जाऊंगा, तो वो चाहे जुम्मे में ताखीर हो जाए या कोई खबरें चल रही है उसमें बैठा हुआ है, तो ये खेल तमाशों को हमने आगे कर दिया और दीन को पीछे कर दिया। तो फरमाया कि ये बेहतर है तुम्हारे लिए जुमे में जल्दी पहुंचना खेल तमाशे और तिजारत से, कितना कमाल हो गए दो चार कस्टमर से। तो या तो आदमी दुकान को राजिद समझ रहा होता है या अल्लाह को, जो अल्लाह को राजिद समझ रहा है वो अल्लाह की तरफ से चला जाता है, जो दुकान को समझ रहा है वहां बैठा रहता है, حالانکہ اللہ نے جو مقدر کیا وہ نہیں ملنا ہے. تو فرمایا واللہ خیر الرازقین, اور اللہ سب سے بڑھ کر جو رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جمعے کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سورہ منافقون ہے, اور یہ جوڑا ہے سورہ تغابن کا. پچھلی سورتوں سے رب یہ ہے کہ سورہ صف میں کتاب کی سبیل اللہ کا ذکر تھا, سورہ جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار, جس سے آپ نے ان لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے قتال کر کے جہاد کر کے دین غالب کیا. اور یہاں پر آ رہا ہے کہ جو لوگ پھر قتال سے کتراتے ہیں تو انہیں سزا کیا دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے. اب نفاق کیا ہے اسے بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. تو نفقن یا نافقتن سے یہ بنا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہو جانا. عربی میں کہا جاتا ہے نفقت دراہم, جو درہم تھے وہ خرچ ہو گیا, کچھ ہی باقی بچا. یا نفق الفرس, گھوڑا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ خرچ ہو گیا, جو چیز ختم ہو جائے. تو اسی طرح ایمان اگر ختم ہو جائے تو وہ نفاق کہلاتا ہے. آدمی سمجھ ہوتا ہے ایمان ہے, لیکن ایمان ہوتا نہیں ہے, وہ خرچ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں دوغلا پن, دو منہ والا. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو مقابلے کے دونوں فریقوں سے بنا کر رکھتا ہے. تو جب بھی کوئی دینی دعوت آتی ہے تین طرح کے گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ وہ جو اللہ رسول کا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے اب جو ہو سو ہو, میں نے اللہ رسول کا ساتھ دینا ہے, میری جان اور مال اسی کام کی, یہ مومنین ہے. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے اپنے باطل طریقوں کے, وہ کہتا ہے نہیں میں رسول کی بات نہیں مانوں گا, آبا و اجداد کا طریقہ ہی صحیح تھا. تو وہ کفار ہوتے ہیں. اور درمیان میں گروہ ہوتا ہے جو نہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے نہ کفار کے ساتھ, ان کا سارا تعلق اپنی جان اور مال کے ساتھ ہوتا ہے. وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور وہاں کفار سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. یہ ہوتے ہیں منافق. ظاہر ہے اس کے لیے بڑی عقل مندی چاہیے اور بڑی ذہانت چاہیے. عقل مندی تو نہیں کہنا چاہیے, ذہانت چاہیے کہ دونوں کو جو ہے خوش کرنے کی کوشش کرنا. اہمیت یہ ہے کہ ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں آیت نمبر 80 میں آیا تھا منافقوں کے اجبا سے استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار طلب کریں یا ان کے لیے استغفار طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتبہ, اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں, فلن یغفر اللہ لہم, تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. اس کی مزید ہلاکت خیزی دیکھیں سورہ حدید, ہم نے آیت نمبر 13 میں پڑھا تھا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, یعنی پورے صراط پر نور سے محروم ہوں گے منافق, اور نہ ایمان کا نور ہوگا نہ نیک اعمال کا نور ہوگا, اب جہنم واصل ہو جائیں گے اور اسے پار نہیں کر سکیں گے پورے صراط. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 140 میں ہم نے پڑھا تھا, وہاں الفاظ ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ تعالیٰ یہ کافروں اور منافقوں کو سب کے سب کو جہنم میں جمع کر دے گا. تو بہرحال اس میں بات ایک یہ ہے کہ ہمیں ایک مغالطہ ہے, مغالطہ یہ کہ منافق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں, ہم تو بڑے سچے مومن ہیں. تو اس مومن پر اس مغالطے کو دور کر لیجئے. اور بات یہ ہے کہ ایک تابعی بزرگ ہیں ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملاقات کی, 30 صحابہ سے, اور ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق کے اندیشے میں پایا. یعنی صحابہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں نفاق میں مبتلا نہ ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں ہم تو منافق ہی نہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم منافق ہوتے تمہیں یہ اندیشہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ اصول بیان ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو منافق سمجھ رہا ہوتا ہے یا ڈر رہا ہوتا ہے وہی مومن ہے, اور جو نچنت ہوتا ہے کہ میں کہاں نفاق کہاں, میں منافق نہیں ہوں, تو اسی کا اندیشہ ہے کہ وہ منافق. وجہ یہ بیان ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اسے اس کے لٹنے کا بھی اندیشہ ہو. آپ کے گھر میں 2 کروڑ روپے پڑے تو آپ کو دھڑکا لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کوئی چرا نہ جائے, ڈاکو نہ آ جائے, کوئی لے نہ جائے. اور جس کے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے وہ تو پاؤں پھیلا کے آرام سے نچن سوئے گا, اسے کیا فکر ہے. تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اسے نفاق کا اندیشہ ہوتا ہے, اور جس کے پاس ہے ہی نہیں تو اسے اندیشہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ نفاق کب پیدا ہوتا ہے, کب ظاہر ہوتا ہے؟ دین کے تقاضے جب سامنے آتے ہیں. جان کا مطالبہ آ رہا ہے, مال کا مطالبہ آ رہا ہے, وقت کا مطالبہ آ رہا ہے, صلاحیتیں لگانے کا مطالبہ آ رہا ہے, اس وقت اگر وہ پسپائی اختیار کرے تو اپنی جان اور مال کو اہمیت دے اسلام پر, تو اندیشہ ہوتا ہے نفاق میں مبتلا ہونے. منافق کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں. غیر ایک شعوری منافق, اسے آپ جاسوس بھی کہہ سکتے ہیں, مسلمان علاقے میں آتے ہوئے مسلمانوں کا سہولیہ بنا کر آنا. جیسے بہت سارے پاکستان میں انڈیا کے جاسوس آتے ہیں بعد میں پکڑے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے ان کی تو ختمیں بھی نہیں ہوئی, ہندو ہیں لیکن یہاں اتنی بڑی داڑھی اور امامہ اور بعض جگہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ لوگ ان سے بڑے مرعوب ہوتے ہیں. اور ایک واقعہ ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے دو یہودی آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے, انہوں نے سرنگ کھودی نیچے نیچے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قدم مبارک تک پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا یہ نور الدین زنگی رحم اللہ, اور پھر وہ آئے وہاں سے ہندوستان سے یہاں, اور انہوں نے ایک بڑی دعوت کی, اور جو ہے بلکہ وہ ترکی کی حکومت تھی, اور وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے پھر سارے جو اہل مدینہ تھے انہیں دعوت پر بلایا, لوگ آ گئے. تو انہوں نے پوچھا بھی سب آگے کوئی رہ تو نہیں گا, لوگوں نے سب آگے بار بار پوچھا تو کہا کہ ہاں دو اللہ والے ہیں, وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں, وہ رات بھر عبادت کرتے دن کو آرام کرتے, وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا انہیں کی تو تلاش, تو گئے تو جو ہے وہ پکڑے گئے, وہی کہہ رہے تھے جو آپ میں نظر آئے. اور جب اس سرنگ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک نظر آ رہے تھے, تو انہوں نے پھر چاروں طرف سے کھدوا کر جو ہے شیشہ بھر کے جیسے محفوظ کر دیا. لیکن بات یہی ہے کہ یہ ہوتے ہی شعوری منافع, انہیں پتا ہے ہم منافع ہیں, ہم صرف ڈھونگ رچائے ہوئے مسلمان ہونے پر. لیکن دوسری قسم ہوتے ہیں غیر شعوری منافع, وہ سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے ہوتے ہیں, لیکن دین کے تقاضوں سے پسپائی کی وجہ سے وہ اندر کا ایمان ختم ہو جاتا, حقیقی ایمان نہیں ہوتا, بس اوپر سے کلمے کا چھلکا لگا رہ جاتا, خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں, لیکن جیسے ہی تقاضا آتا ہے تو پتا چلتا ہے اندر کوئی جو ہے ایمان موجود نہیں ہے, ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے. اسی طرح نفاق کے درجات بھی ہیں, جب تک آدمی اپنا قصور مانتا رہے اس وقت تک وہ کمزور مومن کہلاتا ہے, کمزور ایمان کا مومن, لیکن جب وہ اپنی کوتاہی کے لیے کوئی جھوٹا بہانہ کرتا ہے تو وہاں یہ نفاق کا پہلا درجہ, بھائی تم چتال کے لیے کیوں نہیں نکلے, وہ کہتا ہے میری ماں بیمار تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس لیے نہیں نکلا. جب تک کہے کہ ہاں مجھے نکلنا چاہیے تھا, سستی آ گئی, مجھ سے کوتاہی ہو گئی, تو اس وقت تک ٹھیک ہے, لیکن جہاں جھوٹ بولا یہ نفاق کا پہلا درجہ. پھر ہر موقع پر جھوٹ بولنا ہوتا تھا تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو ہر دفعہ تمہارے پاس کوئی بہانہ ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ گزرتا, تو جھوٹی قسم کھانا یہ نفاق کا دوسرا درجہ. پھر غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ جب بھی اللہ رسول کا حکم آتا ہے یہ لوگ بڑھ جاتے ہیں, اگر کوئی بھی عمل نہ کرے میں بھی بیٹھا رہا ہوں یہ بھی بیٹھے رہے تو سب برابر, تو یہ نفاق کا تیسرا درجہ ہوتا ہے, دوسروں کو بھی آگے بڑھنے سے روکتا ہے, دوسروں کو بھی اسلام کے لیے جو ہے قربانی دینے سے روکتا ہے. اور پھر چوتھا درجہ, یہاں یہ تین درجے ریورسیبل ہوتے ہیں, ابھی بھی توبہ کر لے تو جو ہے اپنے ایمان کی خیر بنا سکتا ہے, لیکن پھر چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں یا سچے اہل ایمان ہوتے ہیں ان سے شدید دشمنی ہو جاتی, اور اس لیول پر آ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میرا ان سے نہیں بنے گا, اور وہ ان کے خلاف سازش کرنا اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ملنا ان سے دوستیاں کرنا یہ نفاق کا چوتھا درجہ ہے. تو آج ہم اپنے بہرحال غور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں. سبب کیا ہوتا ہے نفاق کا؟ جان اور مال کی بھیجا محبت, جان مال ہر ایک کو پیارا ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے رسول اللہ کے دین سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. علامات کیا ہیں؟ تو بہت ساری علامات ہیں, متفقن علیہ روایت میں ہیں کہ منافق ہوئے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو خیانت کرے, اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب لڑائی جھگڑے پر آ جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. آج یہ ہماری تصویر ہے پورے معاشرے, یعنی یہ چار چیزیں تو بڑی کامن ہیں, لوگ کہتے ہیں تو ہر ایک کے یہ, یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ تم نے یعنی جو جھوٹ نہ بولے یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے, کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, تو جھوٹ تو اتنا کامن, اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, تو وعدہ ہی ہوتا ہے. امانت جب آدمی واپس مانگ رہا ہوتا ہے کسی سے تو وہ صرف مسکرائے گا ہی, وہ واپس نہیں دے گا, اور یہ امانت اختیارات بھی ہیں اور باقی مال و دولت اور اسباب بھی ہیں, جسے جہاں ہاتھ ملتا ہے وہ ہاتھ دکھا رہا ہے. اور معاشرے میں لڑائی جھگڑے میں آپ دیکھ لیں, ذرا سا ٹریفک کے اس میں ذرا سی گاڑی ٹچ ہو جائے پھر دیکھیں آپ, جو جتنی بڑی گاڑی دے گا اور جتنا زیادہ جھگڑا دو ہوگا وہی جیتے گا. تو یہ ہماری تصویر بنی ہوئی. نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صورت میں آ رہا ہے کہ وہ ہے دوام, ذکر دوام, یعنی مستقل اللہ کو یاد رکھنا. اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, گویا نفاق کا علاج انفاق ہے. نفاق کے آگے الف لگا دیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, تو یہ علاج ہے. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ابتدائی چار آیات میں مرض نفاق کے چار درجات اور ہلاکت خیزی بیان ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ منافق, قالوا نشهد انك لرسول اللہ, تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسوله, اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی یہ دل سے نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول, زبان سے کہہ رہے. تو یہ نفاق کا کون سا درجہ؟ جھوٹ بولنا یہ پہلا درجہ. اتخذوا ایمانہم جنہ, انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال. جب لوگ ٹوکتے ہیں بھائی تم ہر وقت پیچھے ہی رہتے ہو, تو کوئی نہ کوئی قسم کھانا, اللہ کی قسم یوز ہوتا, تو یہ کون سا درجہ نفاق کا؟ دوسرا. وصدوا عن سبیل اللہ, اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے, یہ کون سا درجہ ہے؟ تیسرا. انہم سا ما کانوا یعملون, اور یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. آگے منافق کی بات نہیں, کیفیت. ذالک بانہم آمنوا, یہ اس لیے کہ وہ پہلے ہی مان لایا, ثم کفروا, پھر اس نے کفر کیا. فتوبہ علی قلوبہم, پھر مہر کر دی گئی اس کے دلوں پر, ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون, بس وہ اب سمجھ نہیں سکتے. تو منافق دنیا اور دین کے درمیان دوڑتا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے پہلے دنیا داری میں آگے بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, پھر رمضان آ گیا یا کوئی اس طرح کا دینی کوئی وقت آ گیا, جمعہ آ گیا, تو تھوڑا سا دین کی طرف آ گیا. تو وہ رمضان ابھی ختم بھی نہیں ہوئے کہ وہ پھر جو ہے وہ دنیا داری میں لگ گیا. تو صرف رمضان ہی نہیں, اسی طرح یعنی اس پہ موقع آتے, کبھی کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر نماز تھوڑی بہت شروع ہو گئی, اور دو چار دن گزرے تو دوبارہ دنیا داری میں, ایسے کہ دینی تقاضے پامال ہو رہے. تو یہ علامت ہے, باطنی علامت ایک منافق کی اور اس کی اندرونی کیفیت کی. آگے ظاہری حالت بھی بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں, تو عجیبو کا اچھا ہوں, تو بہت متاثر کرتا ہے آپ کو ان کا ڈیل ڈال, یعنی یہ امیر لوگ ہوتے تھے, یہ بھی لباس بہت اچھا اور وضع قطع اور خوب جو ہے اسٹائل میں. یقولو تسما قولہم, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں ان کی بات, کیونکہ انداز ایسا اختیار کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ حکیم اور دانا کوئی نہیں ہے, ان کا مشورے سے اعلیٰ بات نہیں ہو سکتی. لیکن حقیقت, اور فرمایا تو عجیبو کا اچھا ہوں, یقولو تسما لقولہم کأنہم خشب مسندا, لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی جو دیوار کے سارے کھڑی کی گئی. تو ایک طرف مومن کی تعریف آئی, وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اندر تک ہوں اور جس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہوں, بڑی بڑی آندھی طوفان اس کا کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جبکہ منافق کیا ہے, کٹی ہوئی سوکھی ہوئی لکڑی جو کہ دیوار سے لگائی گئی ہو, ذرا سی ہوا چلے گی تو کیا ہوگا, اس کی جڑیں ہی کچھ نہیں ہیں, اس کی شاخیں ہی نہیں ہیں, ذرا سی ہوا چلے گی نیچے دم سے آ گرے. تو یہ حال ہے منافق کا. تو فرمایا یا سبونا کلا صحیحتن علیہم, اور وہ خیال کرتا ہے ہر زور کی آواز کو اپنی طرف. ہم العدو, فرمایا کہ وہی دشمن ہے. یہ نفاق کا کون سا درجہ ہوتا ہے جس میں دشمنی ہو جاتی ہے مسلمانوں سے؟ چوتھا اور آخری درجہ. فرمایا فحذرہم, بس اے مسلمانوں ان سے ہوشیار رہو. قاتلہم اللہ, اور ہلاک کرے اللہ انہیں. انا یوفکون, یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ تو قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. تو بہت اونچا موقع تھا, ایسے دور میں آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی, آپ کو دیکھا تھا, اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان بھی لے آئے آپ کے سامنے. تو کون سا درجہ مل سکتا تھا؟ صحابی کا درجہ مل سکتا تھا, یعنی انبیاء کے بعد جو بلند ترین مقام ہے وہ حاصل کر سکتے تھے. لیکن دنیا کا لالچ, تھوڑا سا جو ہے وہ آرام اور جو ہے وہ کوتاہی اور بزدلی, وہ انہوں نے وہاں سے ایسا پھینکا ہے کہ جہنم کے بدترین درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ سورہ نساء میں آتا ہے, یہ منافقین جہنم کے انتہائی گڑھ ہوں گے. تو تھوڑی سی قربانی دے دیتے, محنت کر لیتے, تو کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے. تو کہا جا رہا ہے ہلاک کرے انہیں اللہ, کہاں سے ہی پھیرے جاتے. آگے پھر نفاق کی ہلاکت خیزی آیات 5 سے 8 تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب کہا جاتا ہے ان سے, تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, کیا ہو تمہارے لیے مغفرت طلب کرے اللہ کے رسول, ٹھیک ہے کوتاہی ہو گئی تم سے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور تم بھی جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے. لگ بھگ روس ہو تو بس سر ہلا دیتے ہیں کہ جیسے جہاں آتے ہیں یا یہ کہ ہمیں آنا ہی نہیں ہے, تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری. ورائیتہم یصدون, اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ رکتے ہیں. وہم مستکبرون, اس حالت میں کہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہمیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کے رسول کو واقعی رسول دل سے مانا ہوتا تو ان کا ادب کرتے, لیکن وجہ یہ ہے کہ دل سے ایمان نہیں لائے. اور اس کی دوسری ہلاکت کھیلی آ رہی ہے, سواؤن علیہم, اے نبی برابر ہے ان پر, استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, خواب ان کے لیے استغفار طلب کریں یا ان کے لیے استغفار طلب نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا, ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو. آگے نیک کاموں پر خیر کرنے سے محرومی بیان ہو رہی ہے, ان کی تیسری ہلاکت خیزی نفاق کی. ہم الذی یقولون, اور وہی لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, مت خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ مہاجرین, یہ جو ہے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے, غزوہ بنی مستلق سے واپسی تھی اور ایک کنویں پر جو ہے وہ پڑاؤ کیا گیا اور وہاں پانی بھرنے میں ایک جگہ ہو گئی اور ان منافقین نے جو ہے اس میں بڑا بھنگ ڈالا اور وہاں سے آوازیں اڑ گئی مہاجرین اور انصار کے نام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے کہا میں موجود ہوں, عجبیت کی آوازیں لگی, آپ نے معاملہ رفع دفع کر دیا. ابھی عبداللہ بن ابی بھی اس میں ساتھ تھا, وہ اپنے کیمپ میں گیا, اس نے سخت غصے کا اظہار کیا اور اس نے بڑے جو ہے برے الفاظ کہے مہاجر صحابہ کے لیے, یعنی نقل قبر کفر نہ باشد, اس نے کہا یہ ان کتوں کی مانے جنہیں کھلاؤ پلاؤ یہ تمہیں پر باؤ گے, بند کرو ان پر خرچ کرنا, لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے جائیں واپس. تو یہ اس کا انداز تھا. تو گویا یہاں کہا جا رہا ہے وللہ خزائن السماوات والارض, اور اللہ ہی کے خزانے آسمانوں اور زمین کے, ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, ان کے اپنے پاس کون سا دین کا اپنا ہے, سب اللہ کا دیا. تو گویا یہ محروم ہو جاتے ہیں دین کی راہ میں خرچ کرنے کے, اس طرح کی جو نظریات ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے. چوتھا نقصان نفاق کا کہ عزت سے محرومی. یقولون, اور وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا الی المدینہ, کہ جب ہم لوٹ کر پہنچیں گے مدینہ کی طرف, لیخرجن الاعز منہ الاذل, تو نکال باہر کریں گے عزت والے ذلیلوں کو. تو یہ بھی بات عبداللہ بن ابی نے کہی تھی اور حضرت ارقم جو چھوٹے بچے تھے اس وقت انہوں نے یہ بات سن لی, اس نے کہا تھا کہ یہ بہت ہو گیا, بس جب مدینہ پہنچیں گے نکال باہر کریں گے انہیں مہاجروں کو. تو انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ نے بلایا عبداللہ بن ابی کو, اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کہا ہے, وہ صاف مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, اس بچے نے غلط سنا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کہتے یہی ہیں کہ لئن رجعنا الی المدینہ, جب ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف, لیخرجن الاعز منہا الاذل, تو نکال باہر کریں گے عزت والے, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عزت والے, اور باقی مومنین خصوصاً مہاجر مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلیل ہے. اور ہوا پھر اس کے ساتھ بہت برا کہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو اس کا اپنا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے مومن تھے, وہ تلوار نکال کر کھڑے ہوگا, جیسے ہی آیا اس کی گردن پر تلوار رکھ دی کہ تم ذلیل ہو, تم اندر نہیں جا سکتے. تو اس نے بڑا واویلا مچایا, تو یہ دیکھو میرا بیٹا ہو کر یہ کیسے کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا سے اس کی بے عزتی وہی ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وللہ العزت وللرسول وللمومنین, عزت تو حالانکہ سب کی سب اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے, ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق جو ہے یہ بات نہیں جانتے. آگے مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, دیکھو تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے. ومن یفعل ذلک, اور جو کوئی ایسا کرے گا, فاولئک هم الخاسرون, بس وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جاتے ہیں نا, ہمیں کتنا اللہ رسول اس کا دین یاد ہے, اور ہماری زندگی کے زیادہ اوقات اور معاملات کس کے لیے, وہی غافل ہیں, دنیا پرستی میں بدترین اس میں مبتلا ہے, اور بیوی بچے اور نوکری سے آگے اور کاروبار سے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو آگے علاج بھی بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں علاج کی توفیق عطا فرمائے. وانفقوا مما رزقناکم, اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے, فیقول ربی, تو اس وقت وہ کہے میرے رب, لولا اخرتنی الی اجل قریب, آپ نے کیوں نہیں مجھے مہلت دی تھوڑے قریبی وقت تک, فصدق کہ میں صدقہ خیرات کرتا, وکم من الصالحین اور میں ہو جاتا نیکوکار میں سے. تو بھائی اب موقع ہے, اس وقت پہ موقع نہیں ہوگا, وہ موت اچانک پکڑ لے گی اور اس وقت پھر آدمی کچھ نہیں کر سکے گا. تو ابھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم دین میں کہاں کھڑے, اللہ رسول سے محبت میں کہاں کھڑے, اللہ کی یاد کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے, دین کے لیے جدوجہد قربانی میں ہم کہاں کھڑے. تو فرمایا بل یؤخر اللہ نفسا, اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا کسی جان کو, اذا جاء اجلها, جب آ جاتا ہے اس کی اجل کا وقت, واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. جی اگلی سورت ہے سورہ تغابن, اور ایمان حقیقی اس کے سمراٹ. یہ جو سورہ منافقون ہم نے پڑھا اس کا جوڑا ہے سورہ تغابن. اور بات یہ کہ ایک طرف کفر حقیقی بیان ہو رہا ہے, زبان سے تو نہیں کافر ہے لیکن دل میں اندھیرا ہے, ایمان کی روشنی نہیں ہے, نیک اعمال نہیں ہے اور اللہ رسول سے محبت نہیں ہے, تو یہ کفر حقیقی تھا جو ہم نے پڑھا. اور ایمان حقیقی کیا ہوتا ہے وہ سورہ تغابن میں بیان ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ اگر موضوع دیکھیں تو ایمان حقیقی اور اس کے سمراٹ, یعنی ایمان اگر ایک بیج ہے, جس طرح ایک بیج بویا جاتا ہے اس سے ایک درخت نکلتا ہے اس پر پھل آتے ہیں, اسی طرح اگر ایمان کا بیج انسان کے دل میں بویا جائے تو ایک مومن والا جو ہے وہ شخصیت والا درخت نکلتا ہے اور ایک نہایت اعلیٰ اخلاق والا پھل جو ہے پھر اس پر لگنا چاہیے. تو ایک مومن کی شخصیت کیا ہوتی ہے, اس کا کردار کیا ہوتا ہے, وہ سمراٹ کیا ہیں جو ایمان کے درخت سے حاصل ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کے دوسرے رکوع میں. اور پہلے رکوع میں جو ہے وہ 10 آیات میں 7 آیات میں ایمان کی وضاحت ہے اور 3 آیات میں ایمان لانے کی دعوت ہے. تو ابتدائی 4 آیات میں ایمان باللہ, پھر 2 آیات میں ایمان برسالت, پھر 1 آیت میں ایمان بالآخرت, اور پھر 1 آیت میں ایمان لانے کی دعوت, پھر 1 آیت میں ایمان لانے والوں کا حسن انجام, اور پھر 1 آیت جو کہ 10ویں آیت ہے پہلے رکوع کی, اس میں ایمان نہ لانے والوں کا برا انجام. تو قرآن کا ایک قرآن کی سمجھ کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ہر سورت کا ایک عمود ہوتا ہے, ایک مرکزی مضمون, اور باقی تمام آیات کا تعلق اس مرکزی مضمون سے ہوتا ہے. جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے وہ ایک دھاگے کے اندر سارے دانے پھیلوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اسی طرح قرآن کی سورتوں میں ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے, ہر آیت اس مضمون سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سورت میں وہ بہت واضح ہے, باقی سورتوں میں اتنا واضح نہیں ہوتا, اسے علماء ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ مرکزی مضمون ہے. تو یہاں پر مرکزی مضمون کیا ہے, ایمان. آپ غور کریں گے ہر آیت اپنے مرکزی مضمون سے بہت واضح طور سے جڑی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. اب یہ صفات باری تعالیٰ تقریباً 4 صفات اس پہلی آیت میں آ رہی ہے, اور گویا ابتدائی 4 آیات میں ایمان باللہ بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے. لہ الملک, اسی کی ہے حکومت, ولہ الحمد, اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یوں تو ان 4 آیات میں اصل مضمون ایمان باللہ ہے, لیکن آپ غور کریں گے کہ ایمان بالآخرت کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اس پہلی آیت میں اشارہ کیا ہے, ایمان بالآخرت کی طرف, وہو علی کل شیء قدیر, جو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. آگے پھر تخلیق باری تعالیٰ کا بیان, ہو الذی خلقکم, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر و منکم مومن, تم میں سے بعض تو ہیں کافر, کیونکہ ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے, تو تم میں سے بعض کافر ہیں سے مراد کیا ہے, منافق ہیں, حقیقی طور پر کافر ہیں, زبان سے کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہے. ومنکم مومن, اور تم میں سے بعض واقعی مومن ہیں, واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. تو اس میں ایمان بالآخرت کی طرف کیا اشارہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے, اور یعنی اس کا نتیجہ نکل کر آئے گا. تو از مکافات عمل غافل مشا گندم از گندم برا جو از جو, پھر تخلیق کائنات کا ذکر, گویا یہ دلیل آفاقی, پہلے دلیل انفسی ہمارا اپنا ذکر کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا, پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے. خلق السماواتی والارض بالحق, اس اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو برحق, کوئی چیز بھی بیکار بے مقصد نہیں. وصورکم باحسن صورکم, اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی, اور کیا عمدہ صورتیں بنائی, وإليه المصير، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اس میں بھی ایمان بالآخرت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل ٹھکانا وہ لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. چوتھی آیت میں علمیت باری تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو علم باری تعالیٰ پر یہ بڑی گہری آیت ہے، تو آسمان اور زمین میں ایک ایک ذرے کو وہ جانتا ہے، اور ذرے سے چھوٹا اس سے بڑا، پھر وہ جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں، اور پھر یہ جو کہا کہ واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں اس سے بھی اللہ واقف ہے. تو پہلے بھی بات آ گئی، جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، تو راز چھپائے جاتے تو راز تو وہاں آ گئے. تو یہاں اس کا ترجمہ کرتا ہے جو انسان کا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے، ورنہ جو ہے انسان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا جو ہے وہ آپ کہیں کہ سب کانشیس مائنڈ، تحت الشعور، تحت الشعور میں کیا باتیں چل رہی ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں. بعض دفعہ ہم ایک ریئیکشن کر جاتے ہیں اور ہمیں خود احساس نہیں ہوتا یہ ریئیکشن ہم نے کیوں کیا، بعد میں کافی دنوں بعد احساس ہوتا ہے اس وجہ سے. اس کی میں آپ کو ایک معمولی مثال دے دوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے خالہ کے یہاں گیا، وہاں رات کو ٹھہرنا ہوا، وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب تھی. رات کو 2 بجے جب گاڑی گزری تو پورا گھر لرزا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، باقی لوگ آرام سے سو رہے تھے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، سب کانشیس مائنڈ میرے نے دیا کہ کوئی مسئلہ ہے بھائی، یہ مکان ہل رہا ہے، اتنی زوردار آواز آ رہی ہے، اٹھو خطرہ ہے. جبکہ ان کے سب کانشیس مائنڈ نے کیا میسج دیا کہ روز کا اسکیڈول ہے تو آرام سے سو. اس لیے جو لوگ مین روڈ کے قریب جن کے گھر ہوتے ہیں وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ وہاں چلے جائیں اور گاڑیوں کے شور اور ہارن بج رہا ہوگا، آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس سے یوز ٹو نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتا ہے جو کچھ ہمارے تحت الشعور میں چل رہا ہے. آگے ایمان بے رسالت کا ذکر 2 آیات میں، الم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل، کیا نہیں پہنچی ہے تمہیں خبریں اور نو کی جو گزرے تم سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، بس انہوں نے چکھ اپنے کیے کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. تو ہم پڑھ چکے 3 قومیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کا جرم تھا شرک. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان بھیجا گیا، جبکہ قوم عاد پر آندھی آئی اور قوم سمود پر زلزلہ آیا. اور 3 قومیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی کئی دفعہ ہم گزر چکے، ان میں جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا جرم شرک کے ساتھ ہم جنس پرستی تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو شرک کے ساتھ ناپتول میں کمی بھی کرتے تھے، اور آل فرعون جو شرک کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، بیگار ان سے خدمت لیتے تھے اور ظلم ڈالتے تھے. تو ان سب پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا، اور ہم جانتے ہیں قوم لوط علیہ السلام ان بستیوں کو تو اٹھا کر آسمان سے نیچے پٹک دیا گیا، جبکہ قوم شعیب علیہ السلام پر زلزلہ آیا اور آل فرعون سمندر میں غرق کر دیے گئے. تو ایک ہی آیت نے ان سب کا تذکرہ، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فقالوا ابشروا یهدونا، تو انہوں نے کہا کہ اب بشر ہمیں ہدایت دے گا، کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا وتولوا، بس انہوں نے انکار کیا اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، بس اللہ نے بھی استغنا برتا، واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے بے نیاز، آپ سے آپ تعریف کیا. بات وہی ہے کہ یہاں ایمان بے رسالت کا 2 آیات میں ذکر آ گیا کہ یہ رسول اور ان کے ساتھ واضح دلائل یہ اللہ بھیجتے رہے، لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ قبول نہیں کرتی رہی ان کی تعلیمات کو. اب ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا ذکر، زعم الذین کفروا، اور خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا، کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قل بلا وربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہیں لازمن بتایا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو آخرت آ کر رہے گی، اور ہم سمجھ چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے قریبی رشتے داروں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ لوگوں، اگر میں بالفرض دوسروں کو دھوکہ دیتا تو تمہیں کبھی نہ دھوکہ دیتا، تم تو میرے اپنے، اب بالفرض میں دوسروں سے جھوٹ بولتا تو تم سے کبھی نہیں جھوٹ بولتا، تم تو میرے اپنے. پھر آپ نے کہا کہ لوگوں جو راستے قافلے والوں کا رہبر ہوتا ہے وہ کبھی قافلے والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. عرب کو آپ امیجن کریں، وہاں بڑے بڑے ریگستان ہیں، اگر گائیڈ ریگستان میں قافلے کو دھوکہ دے انہیں کسی ایسے بیابان میں لے جائے تو کیا ہوگا؟ جہاں اور عراق ہوں گے وہ بھی عراق ہو جائے گا. تو وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ انہیں آبادی کی طرف لے کر آتا. تو آپ نے وہ مثال دی. پھر آپ نے کہا لوگوں تم ایک دن مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے، اور ایک دن اٹھا کر کیے جاؤ گے جیسے روزانہ سو کر اٹھ جاتے. اب پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، نیکوکاروں کا اچھا انجام ہوگا، برے لوگوں کا برا انجام ہوگا. اور پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا. تو یہ آپ نے مثال دی، یعنی بے صد باتیں موت کی. جس طرح ہم رات کو سو جاتے صبح اٹھ جاتے ہیں، اسی طرح ایک لمبی نیند ہو جائیں گے جو موت کے راتی، اور پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن. بہرحال اب آگے ایک آیت میں ایمان کی دعوت، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے، تو پھر انہی سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. کیا مطلب ہے؟ کون سا ایمان؟ حقیقی ایمان لاؤ. قانونی تو لے آئے ہو، کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل کا یقین نہیں ہے. دل کے یقین والا ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا، اور ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن پر. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اب ایک آیت میں ایمان لانے والوں کا اس نے انجام، جس دن وہ اللہ تم سب کو جمع کرے گا یعنی جمع کرنے کے دن. ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار جیت کا دن. غبن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے غبن کر لیا. غبن کہتے ہیں کسی کا کسی کو نقصان پہنچا دینا، تو کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی کو، کسی کو فائدہ ہوتا ہے. تو اصل فائدے اور نقصان کا دن کون سا ہے؟ یوم التغابن. یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اصل ہار جیت کا دن قیامت کا دن ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ابھی اس نے عمل کرے نیک، یُکفِّر عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ، اور داخل فرمائے گا اسے جنتوں میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حقیقی ایمان نہیں حاصل کیا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو. ایک جھٹلانا ہوتا ہے خدا خاصہ کوئی زبان سے کہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں، دوسرا جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے. زبان سے تو کہتا رہے یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے لیے زندگی میں نہ وقت نکالے، نہ سمجھے، نہ پڑھے، نہ عمل کرے، نہ اسے قرآن کو اپنا امام بنائے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، یہ عملاً تکذیب ہے. مجھے آپ کو اس کا ہی اندیشہ ہے. تو فرمایا جس کسی نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جناب اگلے رکو میں پھر جو ہے وہ ایمان کے ثمرات ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کوالٹیز اور کردار ہیں جو ایمان کے ذریعے بندہ مومن میں پیدا ہونے چاہیے. انشاءاللہ چار رکعت تراویح پڑھیں گے اس کے بعد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو نهرا انفضوا إليها وتركوك ظاهرا قل ما عند الله خير من النهر ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فدمع على قلوبهم فهم لا يفقهون فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله